ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبہ نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑے رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھے. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ پیغمبر جنہیں اللہ نے اپنا دوست کہا، تین صفات، رقیق القلب، خدا ترس، بردبار. لیکن ان ساری صفات کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مشرک باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ملی. اس لیے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے اور پھر دنیا سے رخصت ہو اس کے لیے تو دعا بھی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اس نے اس حال میں جان دی کہ اللہ اس پر غضبناک تھا اور وہ توبہ کے بغیر مر گیا. اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتانا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے یہ بتا دیتا ہے کہ لوگوں کو کن خیالات، کن اعمال، کن طریقوں سے بچنا چاہیے، پھر جب وہ باز نہیں آتے اور غلط کام کیے چلے جاتے ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی ہدایت اور رہنمائی سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور انہیں غلط رستے پر چھوٹ دے دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے کہ جدھر چاہو جاؤ، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پکڑ لیتا ہے اور اس کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے. اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. تنگی کے وقت سے مراد جنگ تبوک کا موقع ہے. اگر سے ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا. جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی اور انہوں نے جان دیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یہاں پر تین مخلص سچے مومنوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اپنی نیت کے باوجود محض سستی کی وجہ سے جنگ تبوک میں حاضر نہ ہو سکے، کیونکہ اس وقت دین کو بہت ضرورت تھی اور ان کا پیچھے رہنا دین کے لیے نقصان دہ تھا، اس لیے ان کے اوپر جو گزرا وہ انہی میں سے ایک کی زبانی سنیے. یہ تینوں صحابی کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربعی تھے. حضرت کعب بن مالک ان میں سے اپنا واقعہ سناتے ہیں. اپنے بیٹے کو جو بڑھاپے میں جب نابینا ہو گئے تھے تو یہی بیٹا ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو چلایا کرتا تھا. یہ قصہ خود بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسلمانوں سے شرکت جنگ کی اپیل کرتے تھے، میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تھا کہ چلنے کی تیاری کروں گا، مگر پھر واپس آ کر سستی کر جاتا. کہتا تھا ابھی کیا ہے، جب چلنے کا وقت آئے گا تو تیار ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے. اسی طرح بات چلتی رہی یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا اور میں تیار نہ تھا. میں نے دل میں کہا لشکر کو جانے دو، میں ایک دو روز بعد راستے میں جا ملوں گا، تیز چلا جاؤں گا اور پکڑ لوں گا. مگر پھر وہی سستی مانے ہوئی حتیٰ کہ وقت نکل گیا. یعنی نیت تھی صرف سستی غالب آئی. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ بہت سے اچھے کاموں کی ہم تمنا ارادے کرتے رہتے، اچھا کریں گے کریں گے، کل کریں گے پرسوں، اور پھر انسان کے ذہن سے ہی نکل جاتے ہیں اور انسان اور کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے. بہرحال اس زمانے میں جب کہ میں مدینہ میں رہا، میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر کرتا تھا کہ میں پیچھے جن لوگوں کے ساتھ رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہیں یا وہ ضعیف اور مجبور لوگ ہیں جن کو اللہ نے معذور رکھا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تبوک سے تو اپنا معمول آپ نے پہلے مسجد آ کر دو رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے۔ اس مجلس میں منافقین نے آ کر اپنے اپنے لمبے چوڑے عذر قسمے کھا کر پیش کیے، یہ 80 سے زیادہ آدمی تھے۔ آپ نے ان میں سے ایک ایک کی بناوٹی باتیں سنی، ان کے عذر قبول کیے اور ان کے باطن کا معاملہ خدا پہ چھوڑ دیا اور فرمایا خدا تمہیں معاف کرے۔ کہتے ہیں پھر میری باری آئی، میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا، آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا تشریف لائیے، آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا خدا کی قسم اگر میں دنیا والوں میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوتا تو ضرور کوئی بات بنا دیتا اور اس کو راضی کر لیتا، باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں، مگر آپ کے بارے میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا، البتہ اگر سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہو مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں جسے پیش کر سکوں، میں جانے پر پوری طرح قادر تھا۔ اس پر حضور نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی، اچھا جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ کہتے کہ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا، سب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے بہت ملامت کی کہ تم نے کوئی عذر بہانہ کیوں نہ کیا۔ یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہوا پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ دو اور لوگوں نے بھی سچ بولا ہے تو مجھے اطمینان ہو گیا اور میں سچائی سے جم گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو نیکی کے راستے میں کوئی اچھا ساتھی مل جائے تو انسان نیکی پر اس کے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کریں، سوشل بائیکاٹ۔ وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے، میں نکلتا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، بازاروں میں چلتا پھرتا، کوئی مجھ سے بات نہ کرتا، ایسے لگتا کہ زمین بدل گئی، میں یہاں اجنبی ہوں، اس بستی میں میرا کوئی واقف نہیں۔ مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا مگر انتظار ہی کرتا رہ جاتا کہ آپ جواب دیں گے مگر آپ جواب نہ دیتے۔ نماز میں نظر چرا کے حضور کو دیکھتا کہ آپ کی نگاہیں مجھ کو کیسے پڑتی ہیں، مگر حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ میری طرف دیکھتے، جب میں سلام پھیرتا آپ نظریں پھیر لیتے۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست ابو قتادہ کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پہ چڑھ کر ان کو سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میں خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ وہ خاموش رہے، میں نے پھر پوچھا، خاموش رہے، تیسری مرتبہ پوچھا تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اس پر میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے، میں دیوار سے اتر آیا۔ انہی دنوں بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے نبتیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا اور اس نے شاہ غسان کا ریشم میں لپتا ہوا خط مجھ کو دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پہ بہت ظلم کر رکھا ہے، تم کوئی ذلیل آدمی نہیں، تم اس لائق نہیں کہ تمہیں ضائع کیا جائے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب ڈسپلن کے لیے کسی کو سزا دی جائے تو بہت سے لوگ ہمدرد پیدا ہو جاتے ہیں اور معاملے کو مزید بگاڑتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ایک اور بلا نازل ہوئی اور اسی وقت اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ 40 دن اس حالت پر گزر گئے کہ مدینہ کا کوئی شخص ان سے بات نہ کرتا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی حکم لے کر آیا کہ بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ جواب ملا نہیں، بس الگ رہو۔ چنانچہ میں نے بیوی سے کہا کہ تم لے کے چلی جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے۔ صرف 50 دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا۔ آپ سوچئے کہ 50 دن جو شخص کسی سے بات نہ کرے تو اس کا حال کیا ہوگا۔ کہ یکایک کسی شخص نے پکار کر کہا مبارک ہو کعب بن مالک، میں یہ سن کر ہی سجدے میں گر گیا، میں نے جان لیا کہ دری معافی کا حکم ہو گیا ہے۔ پھر تو لوگ فوج در فوج بھاگے چلے آئے، ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھے مبارک دی جا رہی تھی کہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی چلا، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا یہ معافی آپ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ سوچئے کہ کتنا گہرا خوف تھا دل میں اللہ تعالیٰ کا کہ اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو بھی جائیں تو بات نہیں بنے گی۔ فرمایا خدا کی طرف سے، اور پھر یہی آیات سنائیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ فرمایا کچھ رہنے دو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اس ارشاد کے مطابق اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا اور باقی سب صدقہ کر دیا۔ پھر میں نے خدا سے عہد کیا کہ جس سچائی کے صلے میں اللہ نے مجھے معاف کر دیا اس پر تمام عمر قائم رہوں گا۔ چنانچہ آج تک میں نے کوئی بات جان بوجھ کر خلاف واقعہ نہیں کہی، اور خدا سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی خدا مجھے اس سے بچائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کا کردار کیسا تھا۔ اور اس سے جو سب سے زیادہ اہم سیکھنے کی بات ہے کہ جب دین پر کوئی مشکل وقت ہو، دین کو ہماری ضرورت ہو اور ہم اس موقع پر پہلو تہی کر جائیں، اچھی تمناؤں، نیتوں اور سوچوں کے باوجود پھر غفلت برتیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب اپنی جگہ، لیکن جب دین کی پکار آئے، دین کو بچانے کا وقت آئے، دین کی خدمت کا وقت آئے اور انسان محض سستی کے مارے نہ نکلے، تو یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ پھر یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر ڈسپلن کتنا زبردست تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک حکم دیا کہ ان سے کوئی نہ بولے، اور کوئی چھپ کے بھی نہیں بول رہا، کوئی پسے پردہ بھی جا کے جھوٹی ہمدردی بھی کوئی نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے وہاں پر مسلمانوں کے درمیان وحدت تھی۔ ہمارے یہاں اختلافات تو ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہو جاتا ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان کچھ ان بن ہوگی تو بہت سے لوگ بیچ میں آ کے ان کی خلیج کو اور وسیع کریں گے اور اس مقصد کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ کیوں ہوا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس موقع پر شاہ غسان کی اتنی بڑی آفر آتی ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ کسی بادشاہ کا مقرب ہونا، دنیا کی کسی اتھارٹی کے قریب ہو جانا انسان کے لیے کوئی بہت بڑی سعادت کی بات نہیں ہے، اگر اللہ راضی نہیں تو کچھ بھی نہیں، خواہ دولت کے کتنے بڑے انبار انسان کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں۔ اس واقعے کے فوراً بعد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، اس لیے کہ سچائی میں برکت ہے۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور ان کے لیے حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں کمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں، اور صحیح جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے سچے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر سچے دل کے ساتھ دین کی خدمت کا کوئی جذبہ اپنے دل میں رکھتا ہے اور واقعی وہ کوئی موقع نہیں پاتا، تو بھی اللہ انسان کو جانتا، انسان کی مجبوری کو سمجھتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ صرف نیت کا بھی اجر دے دیتا ہے۔ لیکن اگر موقع ہو، ہمت ہو اور پھر انسان نہ نکلے، تو پھر پہلے والا معاملہ ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ یہاں پر ایک بہت اہم تلقین مسلمانوں کی گئی ہے۔ پچھلی آیات میں مسلسل چونکہ جہاد کا تذکرہ اور جہاد پر ابھارنے کی بات ہو رہی تھی، تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے مسلمان سارے کے سارے اب ہر کام چھوڑ کر صرف اسی طرف لگ جائیں گے، تو یہاں بتایا گیا کہ نہیں، ضروری نہیں کہ سب کے سب میدان جنگ میں ہی نکلیں۔ جہاد کی کئی قسمیں ہیں، کچھ لوگ تعلیم کے میدان میں بھی آئیں، اور آج کے دور میں جیسا کہ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ امت مسلمہ کو جو چیلنج درپیش ہے وہ صرف دفاعی میدان میں نہیں بلکہ علمی میدان میں بھی ہے۔ آج دیکھیں کہ امت مسلمہ سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں اور خود اپنے دین کی سمجھ اور فہم کے معاملے میں علمی اعتبار سے بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے اندر علم کا شوق پیدا کیا جائے۔ علم کا کام چونکہ ایسا کام ہے جس میں انسان کو دوسری مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو وقف کرنا پڑتا ہے،
اس لیے اگر سارے لوگ تعلیمی کام میں بھی لگ جائیں گے تو پھر باقی کام نہ ہو سکیں گے۔ اس لیے اسلام نے مسلمانوں کو اپنی زندگی کو منظم کرنے کی تعلیم دی۔ کچھ لوگ جنگ کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، جیسے ایک سٹینڈنگ آرمی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ علم کے محاذ میں اپنے آپ کو وقف کریں اور اسی طرح سے ڈسپلن قائم کریں جیسے میدان جنگ میں ایک فوج کے لیے ہوتا ہے، اور اسی طرح کچھ لوگ دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کریں تاکہ ان سب کے تعاون سے ایک بہتر اسلامی معاشرہ وجود میں آئے۔ یہاں اس آیت میں اسلامی تعلیم کے لیے تفقہ فی الدین کا لفظ آیا ہے۔ اس سے مراد یہ مشہور معروف فقہی تعلیم نہیں یا مسائل کا علم نہیں، اس سے مراد دین کی روح کو سمجھنا ہے، دین کی اساس یا بیسکس کو سمجھنا ہے۔ وہ علم حاصل کرنا ہے جو حق شناسی پیدا کرے، جو بنیادی حقیقتوں سے انسان کو خبردار کرے، آخرت کی بنیادوں پر زندگی کی تعمیر کرنا سکھائے، جو اللہ کی محبت دلوں میں اتارے، جو انسانوں کی خیرخواہی کا جذبہ دلوں میں پیدا کرے۔ کیونکہ ایسے دین کے علم کا کیا فائدہ کہ جس میں انسان ظاہریت میں تو بہت دیندار نظر آئے لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو۔ ایسا دین کس کام کا کہ جس میں انسان صرف پڑھنے پڑھانے کا کام رکھے اور کسی غریب اور کسی مجبور اور کسی بے کس انسان کی خبر گیری کی اس کو ہوش ہی نہ ہو۔ نہیں، دین کا علم ایک طرف اللہ کا حق ادا کرنا سکھاتا ہے اور دوسری طرف بندوں کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر ہمدردی کرنا سکھاتا ہے۔ اور پھر دین کی تعلیم کی بنیادیں کیا ہوگی؟ اس کی اساس یا اس کی بیسکس قرآن اور سنت پر ہوگی، اور ان علوم پر جو دین کا علم حاصل کرنے والے کے لیے ضروری ہو اس کی روزمرہ زندگی کے معاملات کی سمجھ کے لیے۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ دین کا علم صرف اپنی خاطر نہ سیکھا جائے بلکہ کیا کیا جائے کہ ہر بستی میں سے کچھ لوگ نکل کر آئیں، دین کی بنیادی روح کو سمجھیں، قرآن اور سنت کا علم حاصل کریں اور پھر واپس جا کر اپنی اپنی بستی میں اپنے اپنے لوگوں کو ماسز کو کمیونیکیٹ کریں اور ان کو بھی اللہ کی مرضی بتائیں اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی تلقین کریں۔ اسی مقصد کے لیے انسان کو سوچنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ کے لیے الحمدللہ اسلحے کی کمی نہیں رہی۔ اس میدان میں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مملکت بھی اور دیگر اسلامی مملکتیں بھی روز بروز ترقی کر رہی ہیں، لیکن جس معاملے میں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں وہ دین کی تعلیم کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہماری بے شمار بستیاں ایسی ہیں جن میں اس قدر جہالت ہے کہ لوگوں کو نماز، کلمہ اور اسی طرح دیگر بنیادی اسلامی اخلاق کا علم نہیں۔ کل ہی میں ایک رسالہ پڑھ رہی تھی تو اس میں دو واقعات بیان ہوئے تھے کہ روزے کی حالت میں دو مختلف جگہوں پر ایک شخص کی دوسرے سے صرف سبزی کے اچھا نہ ہونے پر توتکار ہوئی، کہ اس نے جو سبزی دی وہ اس کو پسند نہ آئی، اس نے کہا یہ واپس لے لو، اس نے واپس نہیں لی، پھر وہ جھگڑا شروع ہوا، زبانی سے ہاتھا پائی شروع ہوئی اور اس سے نتیجہ قتل و غارت کی شکل میں ہوا کہ ایک شخص قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ایک شخص کام کر رہا تھا، اس نے اپنے بھائی سے کہا جو چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا کہ اٹھو میرے ساتھ کام کرو، جب وہ نہیں مانا تو دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، بالآخر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر گالی گلوچ، جھوٹ فریب، دھوکا تو دور کی بات، قتل و غارت بھی اتنی آسان ہو گئی ہے کہ انسان کا احترام اٹھ گیا ہے یا انسان کی قدر و قیمت ہمارے معاشرے میں ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کی وجوہات تلاش کرنی چاہیے۔ ہم اپنے ارد گرد جہالت، بیماری، مفلسی، بد اخلاقی، قتل و غارت یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن کبھی ہم یہ سوچتے کیوں نہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، مسئلہ اصل میں کیا ہے۔ ان سب چیزوں کو اگر انالائز کیا جائے تو آپ ایک نتیجے پہ پہنچیں گے، اور وہ یہ کہ جہالت، اس کا مسئلہ جہالت ہے۔ دنیا کے علم سے بھی لا علمی اور دین کے علم سے تو خوب ہی لا علمی۔ اس لیے اگر ہم واقعی ترقی چاہتے ہیں تو اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے جو علم والے ہیں ان کو اپنا علم صدقہ کرنا ہوگا۔ یعنی یہ سوچ کر نہیں کہ ہم کو تنخواہ کتنی ملے گی اگر ہم کسی بستی میں جا کر پڑھائیں۔ علم والوں کو علم صدقہ کرنا ہوگا، مال والوں کو مال صدقہ کرنا ہوگا، جن کے پاس وقت اور طاقت، ہمت ہے، ان کو اپنا وقت اور طاقت لگانا ہوگا، اور یہ لوگ سب ایک دوسرے کے ساتھ بغیر کسی مذہبی تعصب کے، تفرقے کے اور نفرت و عداوت کے آپس میں محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، مل جل کر، اکٹھے ہو کر ایک ہنگامی بنیادوں پر ایسے کام کریں کہ جس سے معاشرے کے اندر سے خرابی دور ہو۔ کل پرسوں میں اخبار پڑھ رہی تھی، تو اس میں عبدالستار ایدھی صاحب کا جو جھولا ہے اس کے بارے میں ایک فیچر تھا۔ ان ناجائز بچوں کی پیدائش کے معاملے میں بہت سی اس میں باتیں لکھی ہوئی تھی، تو ان کی اہلیہ بلکی سیدھی سے کسی نے پوچھا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب خیر لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کریں اور عورتوں کو حقیقی پناہ ملے جس کی وجہ سے یہ سلسلے ختم ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف چند افراد کے کرنے سے یہ کام نہیں ہوگا، ہمیں اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، حلال اور حرام کی حدیں واضح کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ جائز اور ناجائز کے معاملے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور صرف ایجوکیشن سے کام نہیں چلے گا، یاد رکھیے صرف ایجوکیشن سے حالات نہیں بدلتے جب تک اس ایجوکیشن کی بیس میں خدا کا خوف نہ ہو، ورنہ بڑے بڑے علم والے بھی مکروہ قسم کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب وہ علم محض علم ہوتا ہے اور اس کے پیچھے خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ اس لیے دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ دین کا علم، اور دین کے علم سے مراد کو فقیہ اور قانون دان پیدا کرنا نہیں بلکہ دین کی روح کو زندہ کر کے لوگوں میں خدا کا خوف پیدا کرنا ہے، اور جب تک اس کے لیے دل اور احساس رکھنے والے لوگ آگے نہیں بڑھیں گے، چند افراد کے کرنے سے یہ کام نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی سورت میں اضافہ ہی کیا، اور وہ اس سے دل شاد ہیں، البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست پر ہر صورت میں ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا۔ یعنی دین کا علم ایمان والوں کے دل کھولتا ہے، لیکن دین کے علم سے تنگی کس کو ہوتی ہے؟ جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوتا ہے، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی توبہ نہیں کرتے، نہ کوئی سبق لیتے ہیں؟ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، کہ چپے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاخ ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں صفات بیان کی گئی ہیں کہ آپ مومنوں کے حق میں رؤوف الرحیم ہیں۔ رأفت کہتے ہیں ایسی رحمت جو کسی کمزوری اور مصیبت پر جوش میں آئے۔ حریص علیکم، مومنوں کے معاملے میں حریص ہیں کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا جائے۔ اور اسی طرح عزیز علیہ ما عنتم، مومنوں کا مشکل میں پڑنا ان پر بہت گراں گزرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے بارے میں کتنے کنسرن ہیں، لیکن ہم بھی اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں، کیا ہمارے دلوں میں بھی آپ کے لیے کوئی محبت ہے؟ آپ کے احسان کا کوئی احساس ہے؟ آپ کے لائے ہوئے مشن اور آپ کے لائے ہوئے دین کی خدمت کا کوئی جذبہ ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھیں؟ آپ دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ آپ نے آ کر کیا کیا؟ آپ کے وارث کون ہیں؟ آپ کی امت کی کیا ذمہ داری ہے؟ جب آپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا تو ہمارا کیا کوئی فرض نہیں بنتا؟ ہم قیامت کے دن آپ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم آئے ہیں آپ کی سفارش کے لیے، آپ ہمارے حق میں شفاعت کریں، لیکن ہم نے آپ کے مشن کے لیے بس کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کر سکے، اس لیے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے ہی وقت نہیں ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا جہنم میں جانا مجھ کو پسند نہیں، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی نارے جہنم میں داخل ہوتے ہو۔ آپ سے دامن چھڑانا کیا ہے؟ کہ جو کچھ آپ نے کیا اس کو اگنور کر دیا جائے، اس کو بھلا دیا جائے، اس کو پسے پشت ڈال دیا جائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ پھیرے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللہ، تو آپ کہہ دیجیے اللہ مجھ کو کافی ہے، لا الہ الا ہو، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ بس کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے، حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح اور شام یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے تمام اہم کاموں میں اس کو کافی ہوں گے۔ کون سے کلمات؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ